اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے اور یہ واپس نہیں آئے گا, اور لمحہ بلمحہ ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس لیے فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں اللہ کے دین سے, اللہ کے احکامات سے بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت بھی آج گزری. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہمارے قاری صدیق حسن صاحب, قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. باندھا میں انڈیا میں ہوتے تھے اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے علوم بڑے عجیب ہوتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے قرآن کریم میں کہ ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو فرمایا ذائقے کا لفظ جو یہاں استعمال فرمایا ہے تو ذائقہ عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں ذائقے, یا تو میٹھا یا کڑوا. تو فرمایا جیسی زندگی گزاری ہے ویسی ہی موت بھی آئے گی, ویسا ہی ذائقہ چکھنا پڑے گا. اگر اللہ کے احکامات کے خلاف گناہوں میں نافرمانی کی زندگی گزاری ہے تو کڑوا, موت کا ذائقہ کڑوا. اور اگر فرما برداری اطاعت تقوی والی زندگی گزاری ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خوشخبری والی موت ہے, میٹھی موت ہے. تو فرمایا کہ یہ تو وہ خوشخبری ہے, روایت میں آتا ہے کہ روح تڑپنے لگتی ہے خود ہی باہر نکلنے کے لیے, جیسے پنجرے سے پرندہ باہر نکل کے اڑ جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے روح باہر نکل کے اڑ جاتی ہے, اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. بس یہی فرمایا کہ جس طرح جیسی زندگی ہوگی, کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون, کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہاری موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی حشر بھی ہوگا. تو موت کا تعلق زندگی گزارنے سے ہے اور حشر کا تعلق موت سے ہے. ان تینوں چیزوں میں آپس میں ربط ہے, تعلق ہے. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم, اچھا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, یہ بھی فرمایا. اس سے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے شر سے اور خیر سے, بطور آزمائش کے شر اور خیر میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا. یہاں پر شر کا جو لفظ ہے یہ پہلے لائے ہیں اللہ تعالیٰ, خیر کا لفظ بعد میں لائے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے, حالانکہ خیر کا درجہ خیر خیر ہے, شر شر, لیکن شر کو پہلے لانے میں نقطہ یہ ہے کہ خیر کے حالات بھی پیش آئیں گے, شر کے حالات بھی پیش آئیں گے ہمیں, لیکن مراد یہ ہے کہ ناموافق حالات, تو ناموافق حالات زیادہ ہوں گے اس لیے اس کو مقدم فرمایا, اور جو موافق حالات ہیں یعنی جس کو خیر کا کہا گیا یہ کم ہوں گے. اور اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہی یاد آئیں گے انشاءاللہ, کہ ہمیں تو یوں کہا گیا دنیا سجن المومن, دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب مومن کے لیے قید خانہ ہے تو قید خانے میں خوشی تو نہیں ہوتی, قید خانہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے قید سزا دینے کے لیے یا قید کے لیے ہوتا ہے, تو اس میں خوشی کہاں سے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں, ہمیں دو عیدیں دیتے ہیں, وہ اس میں اس قید خانے میں ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں, تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے. ورنہ قید خانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک خوشی بھی نہ ملتی, قید خانہ تو ہوتا ہی اس کے لیے ہے قید کے لیے, بس کوئی ایک خوشی نہ ملتی تب بھی ہمیں کوئی حق حاصل نہیں تھا. کامیابیاں عطا فرماتے ہیں اس قید خانے میں اللہ تعالیٰ, مختلف قسم کی خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں, تو یہ اللہ کا انعام نہیں. تو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, نہ موافق حالات سے اور موافق حالات سے, دونوں سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ کس کے رہتے ہو. نہ موافق حالات دیکھ کے کسی اور در پہ تو نہیں جاتے, یا ناشکری کے کلمات تو نہیں نکلتے زبان سے, تو یہ آزمائش ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس میں تین عالم ہیں, ایک تو دنیا کا اور ایک جنت اور ایک جہنم. دنیا کی زندگی میں, جہنم کی زندگی اس میں غم ہی غم ہے, اور جنت کی زندگی اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, غم نہیں ہے. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد, کسے راہ با کسے کارے نہ باشد, کوئی آزار کوئی تکلیف نہیں, اور کسے را با کسے کارے نہ باشد, کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہوگا, یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی برخاش نہیں ہوگی. اور تیسرا عالم دنیا کا ہے, اس میں غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں, اور غم زیادہ رہیں گے کیونکہ شر کو مقدم فرمایا, ناموافق چیزیں زیادہ پیش آئیں گی. غم پر یاد آیا آج ایک آیت گزری ہے, الغم الذی یذیب الانسان والہم لیس کذلک. غم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غم وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بھلا کے رکھ دے, برف کی طرح بھول, جیسے برف بھول جاتی ہے. تو فرمایا غم وہ چیز ہے جو بھلا کر رکھ دے, یذیب الانسان. وہ وہاں مستشفی انصار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے قریب ہی ہے, تو وہاں جانا ہوا, ہمارے ایک ساتھی بیمار ہو گئے تھے, ان کو لے کر وہاں جانا ہوا, تو وہ تو ان کا تو ڈاکٹر صاحب معائنہ کر رہے تھے, میں ذرا دیواروں پر وہ احادیث لکھی ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا, تو ایک حدیث پر میری نظریں جم گئی. یہ حدیث میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی, یا پڑھی ہوگی تو یاد نہیں تھی, صرف پہلی دفعہ اس وقت پڑھی. تو فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ من اراد باہل المدینہ سوءا اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء, جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, ارادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گھلا کر رکھ دیں گے, اس طرح جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یہ اہل مدینہ کی بہت بڑی فضیلت ہے, ان کے ساتھ جو برائی کا ارادہ بھی کرے اس کو بھی اللہ گھلا کے رکھ دیں گے. تو اس لیے بہت بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے. مدینہ منورہ میں تو سراپا ادب ہو جانا چاہیے. مجھ سے ایک صاحب نے عالم بھی ہیں, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ جب سفر تھا ہمارا حاضری تھی, تو کہنے لگے کہ پھر مدینہ کا سفر ہو، چند دن اور چند راتیں ہی صحیح، پھر مدینہ مستقر ہونے کو ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں وہ ایک مدینہ کے آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا، حق پر وہی تھا، میں نے بس غصے میں آ کے اس سے لڑائی کر لی. آج تک اسباب ہونے کے باوجود میں جا نہیں پا رہا ہوں، میری حاضری نہیں ہو پا رہی. یہ وبال ہے، خود اقرار کر رہے ہیں. تو بھائی وہ تو شہزادے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ میں رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، جو مدینہ میں رہتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے. حضور کے پڑوسی تو بنا کے رکھنی چاہیے. کہا دیکھو بھائی فلاں منسٹر کے پڑوس میں رہتے ہیں یہ ساتھ، بڑے اچھے ظاہر ہے پڑوس میں رہتے ہیں تو تعلقات بھی ہوں گے، بنا کے رکھنی چاہیے ان سے، ان سے کام نکلوانا چاہیے. یہ فلاں منسٹر کا پڑوسی ہے، یہ پرائم منسٹر کا پڑوسی ہے، یا یہ چیف منسٹر کا پڑوسی ہے، وہاں رہتا ہے، اس کے گھر قریب ہی ہے. اب آپ بتائیے، ایک یہ ہے اور ایک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوسی. حضور خود فرما رہے ہیں یہ میرا پڑوسی ہے، مدینہ منورہ میں رہنے والا. تو غم کے بارے میں فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا اللہ کو اندھیریوں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. جب یہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، یہ جب آیت انہوں نے پڑھی، الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائے تعقیبیہ سے فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فائے تعقیبیہ سے، فائے تعقیبیہ کا مطلب ہے فوراً یہ کلمہ پڑھتے ہی، یہ الفاظ پڑھتے ہی فوراً ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. فاستجبنا له وكشفنا فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دی غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بڑے عجیب ہوتے تھے، فرمایا کہ حالانکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں، تو کیا ایسے نجات دیتے ہیں کہ ہر مومن جب مچھلی کے پیٹ میں جائے وہاں اندھیریوں میں جا کے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ نجات دیں گے؟ نہیں. جو مومن جس مصیبت میں، جس بلا میں، جس فتنے میں مبتلا ہو جائے اور اس آیت کا ورد کرے، اللہ اس کو نجات دیں گے. یہ مراد ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. تو میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ارے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اجتماعی توبہ کرو، جمیعًا کا لفظ ہے نا، اجتماعی توبہ کرو، سب کے سب مل کر توبہ کرو، یعنی اپنی اپنی جگہ پر سب توبہ کا اہتمام کریں تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. تو یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کو گاہے گاہے پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر توبہ کے وقت ضرور، استغفار کے وقت ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ الفاظ ہیں جن الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، یہ الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اور مولانا روم ان الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں آنکھ فرزندان خاصے آدمن نہ رہے انا ظلمنا میزنن، جو حضرت آدم علیہ السلام کے خاص خاص بیٹے ہیں، یعنی اللہ والے، حضرت آدم علیہ السلام کا خاص بیٹا کون ہے؟ جو ان کے راستے پر ہے. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ لائق بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کے راستے پر چلتا ہے, جبکہ باپ بھی لائق ہو, باپ نالائق نہ ہو. یہ بھی ہونا چاہیے نا, اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. باپ ہی نالائق ہے تو لائق بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کے راستے پر چلتا ہے. تو یہ الفاظ بھی بہت بہت کام کے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں, ہاں کے فرزندان خاص سے آدمن, نہ رہے انا ظلمنا میزنن, جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لغزش یا کوتاہی ہو جاتی ہے, اور ہوں گے, ظاہر ہے ہم انسان ہیں, تو نعرہ انا ظلمنا میزنن, تو وہ انا ظلمنا کا ہی نعرہ لگاتے ہیں. یعنی یہ پوری آیت, مراد پوری آیت ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, بس یہ نعرہ لگاتے ہیں. نعرے پر ایک بات یاد آ گئی, حضرت والا نے بھی ہمیں ایک نعرہ سکھایا تھا, بڑے کام کا نعرہ ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب نفس میں تقاضا ہو, حضرت والا میزان فرماتے تھے پک اپ ہو, پک اپ, جب نفس میں پک اپ ہو, یعنی تقاضا ہو گناہوں کا کہ کرو فلاں گناہ, فلاں گناہ کی لذت فراہم کرو, تو تم اس وقت ایک نعرہ لگایا کرو. وہ فرمایا اور نعرے کا خود ہی نعرہ لگاؤ, خود ہی جواب دو. یہ اللہ کے عاشق اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں, اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں, ان کی ذات ہی پوری محفل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ خود ہی نعرہ لگاؤ, خود ہی جواب دو. تو نعرہ یہ ہے, نفس دشمن تیری بات, یہ نعرہ ہے. اور جواب کیا ہے, نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے, یہ جواب ہے. بس خود ہی نعرہ لگاؤ, خود ہی جواب دو, ذرا مضبوط طریقے سے, پھر دیکھو یہ نفس اس نعرے کی برکت سے یہ نفس سہم جائے گا کہ وہ یہ صوفی صاحب تو بڑے خطرناک ہیں, یہ تو بہت جذباتی آدمی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ والے عجیب عجیب طریقوں سے ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. بس کام ہمارا یہ ہے کہ ہم فائدہ تو اٹھائیں ان کی تعلیمات سے. اور حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ میرا گھر بنائیے, وطاہر بیتی لطائفی, فرمایا. حضرت والا عجیب الفاظ دیکھیں, حضرت کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہ بھی حضرت والا کی برکت ہے, ان کا فیض ہے. رحمہ اللہ تعالی, منور اللہ مرقدہ وبرد مصدعہ وجعل الجنۃ مثواہ, اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو یوں فرمایا ہے, بیتی, یہ میرا گھر ہے, میرا گھر ہے. لہذا جس گھر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہوں کہ میرا گھر ہے, اس گھر میں جو پہنچ جائے وہ کون ہوا؟ ہمارے گھر میں کوئی باہر سے آ جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے. لہذا اس گھر میں جو پہنچ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے. اس لیے ان مہمانوں سے, جو مہمان بننے جا رہے ہوں حج اور عمرے کے لیے حاضری ہو اور مہمان بننے جا رہے ہوں, ان سے دعاؤں کی درخواست ضرور کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں عمرے کی نظر مانی تھی, وہ نظر پوری ہو گئی. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں جاؤں, وہ نظر پوری ہو گئی, فرمایا جاؤ پورا کرو اس کو. اور پھر جو الفاظ فرمائے وہ یہ ہیں, لا تنسنا فی دعائک یا اخیہ, ارے ہمارے پیارے بھائی, چھوٹے سے پیارے بھائی, اخیہ کا لفظ ہے نا, تصغیر ہے, ارے ہمارے چھوٹے سے پیارے بھائی, ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا, ہمیں اپنی دعاؤں میں. حضور فرما رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور بڑے اتنے بڑے درجے پر فائز ہو کر اور حضرت عمر سے یہ فرما رہے ہیں, تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا یہ حرمین کے سفر پر جانے والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو گھر بنوایا اور پھر فرمایا وَأَذِّنْ, یہ آئے جو آج گزری, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, فرمایا آواز لگاؤ لوگوں میں, آواز لگاؤ حج کے لیے, آواز لگاؤ. کہ آؤ اس گھر کا حج کرو, حج کرو یہاں آ کر. جب تم ایسا کر لو گے یا تو کا رجالا, تو لوگ یہاں پیدل بھی آئیں گے, والا کل وامر اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے, یا تین امین کل فج عمیق تنگ راستوں سے یہاں پر ہوتے ہوتے پہنچ جائیں گے. تم آواز لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سارے انسانوں تک وہ آواز پہنچائی, اور عالم کیا کہیں گے اس کو, یعنی عالم ارواح, عالم ارواح میں اس آواز کو پہنچایا. لہذا جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر, ان کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت ملے گی. یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اس آواز پر لبیک جس نے ایک دفعہ کہا اس کو ایک دفعہ ملے گی, اور جس نے دو دفعہ کہا اس کو دو حج نصیب ہو جائیں گے, تین کہا تین ہو جائیں گے, دس کہا دس دفعہ لبیک کہا دس دفعہ حج نصیب ہو جائیں گے. بہرحال یہ جس کی سعادت جتنا حصے میں آئے. بعض لوگوں کو تڑپایا بھی جاتا ہے, تڑپا کر دیا جاتا ہے, بعض لوگوں وہاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں وہاں پہنچنے کی, اور بعض لوگوں کو تڑپاتے ہیں. بس محروم کوئی بھی نہیں ہے, میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اور فرمایا کہ قربانی کے بارے میں, والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ, یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ نشانی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے اس میں خیر ہے. آپ دیکھتے ہیں قربانی کے جانور کا گوشت, اس کی لذت, اس کی نورانیت, اور اس کی جو اس کے کھانے سے جو لطف آتا ہے وہ ایک طرف ہے, اور جو قربانی کے علاوہ کا گوشت ہے اس کا ذائقہ الگ, اس کا مقابلہ ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں خیر رکھی ہم نے, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. وہ کل بھی میں نے بتایا, اس پر بھی مجھے شاباش ملی تھی کہ حضرت والا رحمہ اللہ سے دو مرتبہ حضرت نے فرمایا شاباش شاباش. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا یہ کہ یہ بات کیسے پتہ چلے کہ ظاہر تو ہم نے بھی بنا دیا اللہ والوں کا, یہ بات کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل بھی اللہ والا ہے. تو اس کی علامت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ یہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے تعظیم کرے, یعنی مسجد کا, قرآن کریم کا, اللہ کے تمام احکامات کا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا, والدین کا, علماء کا, بزرگوں کا, اللہ والوں کا, بس ادب کرے, ادب ادب سیکھے اور ادب بجا لائے. تو فرمایا کہ یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے, اس یہ, یہ, یہ علامت ہے, دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے, اس کا دل بھی اللہ والا ہے. اس پر حضرت والا نے شاباش عطا فرمائی, شاباش دیجیے. اور کل بھی جو میں نے سنایا یہ لا یصلاها الا الاشقى اور هم الجلساء لا یشقى جلیسهم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنے جانے والا بدبخت بھی نہیں ہوگا. تو جنت جہنم میں تو وہ جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو, اور اللہ والوں کے پاس کثرت سے حاضری دینے والا بدبخت بھی نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ بدبخت کہاں ہوگا کہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے. تو لہذا اس سے پتہ چلا اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنے جانے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو اس پر بھی شاباش ملی تھی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور, یہ ان کا بھی احترام ضروری ہے. اور اب ہوتا کیا ہے آج کل, میں آپ سے عرض کروں, آج کل تو جو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کہتے ہیں, وہ بیلوں کے اور گایوں کے وہ سینگ نکالے جاتے ہیں, سینگ ہٹا دیے جاتے ہیں. کئی مہینے تک ایسا اس کو تکلیف رہتی ہے, انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ تعظیم ہے قربانی کے جانور کی. اور لوگ خریدتے ہیں 6-7 لاکھ کے جانور ہیں, ان کے سٹنگ نکالے. اگر پتہ ہو, معلوم ہو کہ اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو قربانی جائز نہیں, قربانی نہیں ہوگی. اور جن کو پتہ ہے وہ کرتے ہوئے, جن کا کاروبار ہے وہ تو کرتے ہیں, وہ سخت گناہ میں مبتلا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. یہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے خلاف. اسی لیے مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی ایک قربانی کرنے کے بعد فوراً بعد دوسرا جانور خرید لیتے تھے. سال بھر اس کو نہلاتے تھے, دھلاتے تھے, اس کو چارہ دیتے تھے, پانی پلاتے تھے, یہاں تک کہ اس کو خوب فربا کر کے اگلے سال تک وہ تیار ہوتا تھا. پھر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرتے تھے آنسوؤں کے ساتھ, دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی, کیونکہ پورے سال خدمت کی ہے اس کی, تو محبت ہو گئی. اب ان کو جو ثواب ملتا ہوگا قربانی کا, وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنا ثواب ملتا ہوگا, کہ اتنی محبت ہو گئی جانور سے, اس کی خدمت کر کے اب اسی پر چھری پھیر رہے ہیں. اللہ کے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. حضرت والا کا شعر ہے. اور دیکھیے قربانی کے بارے میں بھی فرمایا, لن ينال اللہ, یہ آیت بھی آج گزری, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تک نہیں پہنچتا, اللہ تک لن ينال اللہ لحومها, ان کے گوشت, ولا دماؤها, اور ان کا خون, یہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا, ولكن يناله التقوى منكم, اور جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ ہر بڑے 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 احکامات جتنے ہیں نا, سب کی منزل تقویٰ ہے. آپ نماز کو لے لیجئے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے فحش کاموں سے اور گناہوں سے. یہ فحش کاموں سے اور گناہوں سے رکنا, یہی تو تقویٰ ہے. تو نماز کی منزل بھی تقویٰ. روزہ فرمایا کہ لعلکم تتقون, یہ روزے کی منزل بھی تقویٰ. حج, حج بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا رکن ہے اسلام کا, لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, وتزودوا, حج کے لیے سامان ضرور باندھو, فإن خیر الزاد التقویٰ, لیکن بہترین زاد سفر جو تم حج پر لے کر جاؤ اپنے ساتھ وہ تقویٰ ہے. جہاد فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, دیکھو جہاد کے احکامات, جہاد کی باتیں فرما کر فرمایا, یاد رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہیں. تمام بڑے بڑے احکامات, ان کی منزل تقویٰ ہے. قربانی اس کے بارے میں فرمایا, وَلَكِنْ يَنَالُوا التَّقْوَى مِنْكُمْ, تو تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. مولانا منصور صاحب کا شعر ہے. تو بس تقویٰ اللہ تعالیٰ, جو اللہ کا شکر ہے, ایک نعمت تو ہمارے پاس ہے. جو اولیاء اللہ کے پاس دو نعمتیں ہوتی ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کی نعمت ہوتی ہے, وہ ہم سب کے پاس ہے. دوسری چیز تقویٰ, یہ ہمیں حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے ہمیں. اور کوشش کرنے کا جو راستہ وہ بھی متعین ہے. اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. کسی سچے باخبر, سچے متقی, سچے اللہ والے کی غلامی ہم اختیار کر لیں. اور رحمان فاسأل به خبیرا, کونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی, کبھی کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم, دعائیں منگوائی دیں مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ, وحسن اولئک رفیقا, ارے یہ اللہ والے کتنے اچھے دوست ہیں, ارے کرو تو صحیح ان سے دوستی, تعلق تو کرو. تو مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. اور مشرکین کی ایک بیوقوفی کو بیان فرمایا, وہ لوگ اپنے بتوں کے سروں پر انتہائی خالص قسم کا شہد مل, اس وقت خالص ہی شہد ملتا ہے, تو یہ اس وقت یہ جو ہے ملاوٹ والی چیزیں اس وقت نہیں ہوتی. تو خالص شہد وہ تعظیمن اکرامن اپنے بتوں کے سروں پر ملتے تھے شہد. اب جب شہد جہاں ہوگا مکھی بھی آئے گی, تو فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ارے بدھوں بے وقوفوں کہ جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پکارتے ہو تو وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اور یہ نہیں سارے کے سارے یہ بت جمع ہو جائیں ایک جگہ, بت سارے بت جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اور کوشش کریں کہ ایک بت ایک مکھی بنا لیں سارے بت جمع ہو کر, تو کیا کریں گے بت جمع ہو کر؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو پتھر ہیں, کیا ہوگا ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جمع بھی ہو جائے تب بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, ان کی یہ حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بولا وش تما اولا. اور اس سے بھی زیادہ فرمایا ذلت یہ ہے ان لوگوں کی ان بتوں کی. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. وہ جو شہد ملتے تھے اپنے بتوں کے سروں پر تو وہ مکھی آ کے, وہ شہد ظاہر ہے مکھی آ کے بیٹھتی تھی اور شہد لے جاتی تھی اپنے پیروں میں اور اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو فرمایا کہ یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ جو مکھی ان کے سروں سے شہد دے کے جا رہی ہے اس کو روک کے یہ تو کہیں لا بھائی. تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو پتہ ہے کنجوس کے ساتھ جو لگتا ہے مکھی چوس, یہ مکھی چوس کیسے لگا, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو حضرت والا نے میزان ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک کنجوس وہ کھانا کھا رہا تھا تو ایک مکھی آ کر وہ کچھ چوس کر شوربہ وغیرہ وہ اڑنے لگی تو اس نے پکڑ لیا اس کو, کہا کہ میرا کھانا چوس کے جاتی ہے. تو پہلے مکھی کو اچھی طرح جو شوربہ وغیرہ لگ گیا تھا وہ چوسا اور پھر اس کو اڑا دیا. تو فرمایا یہ ہے کنجوس اور وہ بھی مکھی چوس. اور کہتے ہیں کریلا نیم, وہ بھی نیم چڑھا. بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھا, یہ اس لیے فرنگ آسیہ دیکھیے جو دہلی کی چھپی چار جلدوں میں ہے, میں نے اس میں دیکھا اس کو کہ کریلا اور نیم چڑھا. نیم چونکہ آدھے کو بھی کہتے ہیں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو نیم کہتے ہیں آدھے کو, نیم گرم کہتے ہیں نا, نیم گرم یعنی آدھا گرم. تو بعض لوگ اس سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کریلا اور وہ بھی آدھا پکا ہوا نیم چڑھا, یہ بالکل غلط ہے, یہ مطلب سمجھنا غلط ہے اس کہاوت کا کہ آدھا پکا ہوا کریلا وہ زیادہ کڑوا ہوتا ہے, یہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے اس کو, اس کا مطلب یہ, حالانکہ یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریلے کی وہ بیل جو نیم کے درخت کے ساتھ لگ گئی ہو اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ نیم کی شاخوں میں بھی گڑ چکی ہوں, وہ تو پھر وہ جو اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے نا, وہ اپنی کڑواہٹ اور دوسرے نیم کی کڑواہٹ الگ, تو وہ بہت انتہائی سخت کڑوا ہوتا ہے ایسا کریلا جو نیم کے درخت پر اس کی بیل چڑھ چکی ہو. تو فرمایا یہ ہے, یہ اس کو کہا گیا کریلا اور وہ بھی نیم چڑھا, یعنی جس کی بیل نیم پر چڑھی ہوئی ہو وہاں یہ ہوگا ہو تو کتنا کڑوا ہوگا, یہ ہے اس کی تشریح. خیر یہ تو ضمناً یاد آ رہی. تو وہ جو مکھی ان کے سروں سے جو شہد لے کر اڑتی ہے یہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ اس مکھی سے وہ شہد اپنا واپس لے لیں. لا یستنقذوہ منہ, یہ ان بتوں کا حال ہے. اور میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی جو بیچارہ جس نے آخری ایام اس حالت میں گزارے ہوں کہ وہ دوسروں کا کئی لوگوں کا محتاج, سب اس کے کروٹ دینے میں دوسروں کا محتاج ہو گیا ہو اور پھر وہ بعد میں قبر میں اس کو اتارا گیا ہو, وہ زندگی میں دنیا کی زندگی میں تو وہ دوسروں کا محتاج تھا کروٹ لینے میں بھی کھانا کھانے میں بھی, اور قبر میں جاتے ہی اب وہ مال بھی دے رہا ہے تو کاروبار بھی ہے اسی سے حل ہوگا اور وہ اولاد بھی وہی دے رہا ہے, تو یہ کیا ہے بھائی, کون سا تک ہے یہ؟ کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ خود محتاج اور اتنا محتاج ہو کر اس دنیا سے گیا ہو کہ موت سے پہلے وہ, بے شک وہ اللہ کا ولی ہے مانتے ہیں اس کی نسبت کو, لیکن وہ محتاج ہو کر کئی لوگ اس کو گویا کروٹ دیتے تھے اور پھر اس کو کھانا کھلاتے تھے, اس کو کھانا کھلایا جاتا تھا, وہ خود قادر نہیں تھا کھانا کھانے پہ. اب وہ قبر میں اترتے ہی جو اتنا محتاج تھا, اب قبر میں اترتے ہی وہ لوگوں کا کاروبار بھی وہی سب سیٹ کروا رہا ہے, کاروبار سیٹ کر سب کے, اور اولاد بھی وہی دے رہا ہے, بارشیں بھی وہی کروا رہا ہے اوپر, اور نظر اور منتیں بھی وہ وہیں سے پوری ہو رہی ہیں, یہ کون سا تو ہے بھائی؟ مت مانگ اولیاء سے تو اولاد اور مراد. کس چیز کی کمی ہے بتا تو خدا کے پاس. مت مانگ اولیاء سے تو اولاد اور مراد. کس چیز کی کمی ہے بتا تو خدا کے پاس. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. اس لیے بس اللہ کے در پہ ہمارا, کیونکہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی حضرت والا فرماتے تھے بڑے بڑے پی ایچ ڈی وہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, ان کی مت ماری گئی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس توحید کی جو روح ہے نا, وہ جو حقیقت ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے, اللہ ہمیں عطا فرما دے. لگے رہیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت. کسی شاعر نے کہا ہے توحید کی حقیقت کیا ہے, اللہ چه فولاد ہندی نہیں بر سرش موحد چه پر موحد چه برپائے ریزی زرش چه فولاد ہندی نہیں بر سرش امید و حراسش نہ باشد ز کس ہمی نست بنیاد توحید و بس. یہ ہے توحید کی حقیقت کہ آپ موحد کے جو صحیح موحد ہو توحید پرست ہو اس کے پیروں میں گڈیاں رکھ دیں اس کی نوٹوں کی. موحد چے پر پائے ریزی زرش آپ زر رکھ دیں سونا رکھ دیں گڈیاں رکھ دیں نوٹوں کی مال رکھ دیں یا اس کے سر پر فولاد ہندی اس کے سر پر تان لیں. چے فولاد ہندی نہیں بر سرش اس کے سر پر تان لیں امید و حراسش نہ باشد ز کس نہ تو وہ پیروں پر پیروں کے قدموں میں وہ گڈیاں اور سونا اور مال و زر رکھے جانے سے اس کو کچھ امید ہو اس کے دل میں اور نہ تلوار تارے تانے جانے سے اس کو کوئی حراس ہو یعنی خوف ہو. ہمیں نصف بنیاد توحید و بس بس یہی توحید کی بنیاد ہے. اور بس شاعر کہتا ہے ہمیں نصف بنیاد توحید و بس بس یہی ہے یہی توحید ہے اور بس. اللہ تعالیٰ اور بس پر وہ کہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا تھا شاعر مشرق اقبال مرحوم کا جو شعر ہے اس میں ہمارے دادا شیخ نے ترمیم فرمائی تھی کہ فرمایا کہ شاعر مشرق نے اقبال مرحوم نے یہ کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو حضرت پھول پوری نواز اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا نہیں یہ شعر صحیح نہیں ہے یہ شعر صحیح یوں ہوگا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں خدا و رسول بس. اللہ کو دونوں کو شامل خدا کا رسول بس کیا اللہ کو کہاں شامل کیا اللہ اور اس کے رسول کو دونوں کو. تو صدیق کے لیے ہیں خدا و رسول بس کہ اللہ اور اس کا رسول بس اس کے لیے کافی ہیں صدیق کے لیے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.